الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضا وتقبل منا فانک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور جمعہ کے دن بھی اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہاں جو خطبات جمعہ چل رہے ہیں، اس میں جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل. ایک سفر وہ ہے جو زندگی کا ہے، پیدائش سے لے کر انتقال تک، 50-60-70 سال کی زندگی، یہ بھی ایک سفر ہے. لیکن ایک زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اصل سفر سفر آخرت وہی ہے کہ جو اصل میں آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگا. لہذا سفر آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے، ٹرانسفر ہو جانا ادھر سے ادھر جانے کے لیے. جو پہلا گیٹ ہے وہ موت کا مرحلہ ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر ذی نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو اس دنیا میں آیا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن یہ موت دی اینڈ نہیں ہے. جو سمجھنے کی بات ہے کہ موت آغاز ہے اس زندگی کا جو ہمیشہ آنے والی ہے. لہذا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو اس قیامت کے دن جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو وہ ہے کامیاب، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، ساز و سامان. پھر موت کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. مسلمان الحمدللہ اس میت کا بڑا اکرام کرتے ہیں. ہمارے دین میں سنت کے مطابق جو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا ہی باوقار ہے، ورنہ ہندوؤں میں مرنے کے بعد کتنا ہی بڑا عالم ہو، ان کا فلاسفر ہو، اس کو جلا دیا جاتا. کسی چتا کو جلتے ہوئے دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ان کا یہ نظام ہے. اسی طرح بعض مذاہب میں چیلوں کو کھلا دیا جاتا ہے، جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے دین میں کسی کے انتقال کے بعد اس کو ڈیکمپوز یا ڈسپوز آف کرنے کا بڑا ہی پیارا، بڑا ہی سنجیدہ، بڑا ہی باوقار طریقہ سکھایا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام. اور وہ یقینی طور پر یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، لباس پہنایا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے مغفرت کی، اللہم اغفر لی حینا و میتنا. بڑا ہی شاندار، بڑا باوقار طریقہ ہے یہ. اس طریقے پہ اگر آپ غور کریں، دیگر مذاہب سے کمپیریٹو اسٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد بھی مردے کا اکرام واجب ہے. اور سب سے بڑا تحفہ کہہ لیجئے یا آخری ایک بہت بڑا ریوارڈ کہہ لیجئے، جو نماز جنازہ ہے، بہت بڑی شے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانا، بلکہ اگر غسل کی بات کر لیں تو وہ بھی سمجھنے کی ہے، کہ مردے کو، میت کو غسل دینا باعث اجر و ثواب بھی ہے. کہ میت کے جسم سے جو میل کچیل دور ہوتا ہے غسل دینے کے نتیجے میں، تو غسل دینے والے کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا. اسی طرح نماز جنازہ میں شرکت، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو بیان ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول مبارک ملتا ہے جس میں ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حضور نے ایک قوس، ایک احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کا تذکرہ کیا. اور اسی طرح جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے قبرستان تک جائے دیگر اس کے مراحل ادا کرنے کے لیے، اس کے لیے دو پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. بہرحال نماز جنازہ، پھر قبر کا مرحلہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ قبر کو محض ایک گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دی جاتی ہے، اس کا تذکرہ بھی حدیث میں آیا. پھر مزید یہ کہ قبر میں تین سوالات کا تذکرہ کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. ان سوالات کی تیاری عقل مندی ہے، اللہ کو رب مان کر اس کے احکامات پر عمل کرنا، اطاعت کرنا ساری زندگی. مر ربو کا پہلا سوال، دوسرا سوال ما دینو کا، دین کیا ہے، اسلام کو دین سمجھ کر، پسندیدہ دین سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا انشاءاللہ دوسرے سوال کا جواب بھی دے سکے گا بڑی آسانی سے. تیسرا سوال من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے، کس نبی کے پیروکار ہو. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کی سنت پر عمل کیا، تو امید ہے کہ یہ سوال بھی آسان ہو جائے گا. دعا کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے ان تینوں سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ہے برزخی زندگی کا، کس کی کتنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ سور میں پھونکا جائے گا، اگلا مرحلہ بعث بعد الموت کے لیے سور کا پھونکا جانا، اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھ لیا. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنے رب کی جناب میں حاضر ہوں گے. اور یہ ایک میدان ہے جس کو میدان حشر کہتے ہیں، اور پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ عرفات کا میدان ہی ہوگا. زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا اور تمام لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا. اب جمع کرنے کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی ہے، یہ آج انشاءاللہ دو مقامات کو ہم پڑھیں گے. ایک سورہ کہف ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم الحشر کا، قیامت کے دن حساب کتاب کا ایک تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ تو سورہ حدید کی آیات کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، جس میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہے جو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلی پڑی ہے. اب ذہن میں لے کر آئیے یہ بات کیوں بیان کی گئی، پہاڑ کو چلانے سے کیا مراد ہے. اس زمین پر بڑی مضبوط شے جو ہم سمجھتے ہیں وہ پہاڑ ہیں، گڑے ہوئے ہیں زمین کے اندر. لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی شدت سے پہاڑ بھی ایسے چل رہے ہوں گے جیسے سورہ قاریہ میں آتا ہے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کی گالے ہوتے، دھنکی ہوئی روئی۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا باقاعدہ ہوا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا پاکستان میں؟ چاغی کا پہاڑ، 28 مئی 1998 پاکستان نے بلاسٹ کیے تھے، اٹامک بلاسٹ، ٹیسٹنگ بلاسٹ ہے وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کس طرح سے ریزہ ریزہ ہو کے دھماکے سے اڑا ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جو مضبوط ترین شے تمہیں نظر آتی ہے اس کا حال یہ ہوگا، وہ روئی کے گالوں کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وہ تر لڑنا بارزا، اور تم زمین کو دیکھو کہ بالکل چٹیل میدان ہوئی ہوئی ہوگی۔ اب یہ کیفیت بھی سمجھنے کی ہے کہ اس وقت بہت قیمتی گھر بنے ہوئے ہیں، اس میں کروڑوں لاکھوں اربوں روپے کے گھر، پورے پورے شہر بلینز آف ڈالر بنا کر خرچ کر کے ان کو آباد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کہیں سمندر ہیں، کہیں کھائیاں ہیں وغیرہ، یہ سب ایون کر دی جائیں گی، بالکل سرفیس ایون ہو جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔ وحشرناہم، اور پھر بالآخر ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے، فلم نغادر منہم احدا، گھیر کر اکٹھا کر دیں گے ہم انہیں، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن حکیم کی آیات پر غور کرنے سے بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم سب کو جمع کریں گے، سارے کے سارے جمع ہوں گے، لیکن یہ بعد میں جو آیت مبارکہ کا حصہ، یہ کیا بتا رہا ہے؟ فلم نغادر منہم احدا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ میں ڈالا جا سکتا ہے شیطان کی طرف سے، کہ عرب ہاں عرب خراب خراب انسان ہوں گے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کہاں ہوگا، کہیں ادھر ادھر ہو جاؤں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہاں امفیسائز کیا جا رہا ہے، ایک ایک کو جمع کر کے لائیں گے۔ اور قرآن حکیم ہی بتاتا سورہ مریم میں، وَقُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو جمع کر کے لائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کی جناب میں فردن فردن حاضری ہوگی۔ اب اس دن کی طوالت کا، طویل ہونے کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا۔ عرب ہاں عرب خربوں کی تعداد میں انسان ہیں، اور ایک ایک کر کے اللہ کے جناب میں حاضر ہو رہے ہیں۔ وَقُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہاں اس دن ہر شخص اللہ کی جناب میں فردن فردن آئے گا۔ یہاں پر رک کر کچھ سوالات کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں کہ کتنے سوالات ہیں جو فردن فردن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں پوچھے جائیں گے۔ اور یہ اہم ترین حصہ اس لیے ہے کہ ان سوالات کی تیاری کر لیجئے۔ قرآن حدیث سنت میں جو فائدے کی چیز ہم سب کے لیے ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہیں جو ان سوالات کی تیاری کرے۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ تازہ کر دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، لن تزولا قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے قیامت کے دن بارگاہ خداوندی سے، یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان دونوں آیت کو اور حدیث کو ملا کر پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہر شخص انڈیویجولی آئے گا اور ہر شخص سے پانچ سوال کیے جائیں گے۔ وہ پانچ سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال، ان عمری ہی فیما فنا، عمر 50 60 70 سال تمہیں دی، کہاں فنا کر کے لائے، کیا کیا پوری زندگی میں، کیا کیا جواب دو۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور اس عمر کا بہترین حصہ شباب جوانی، اس میں کیا کیا، دین کے لیے خاص طور پر، آخرت کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ کمایا، کتنی نیکیاں کی، اس کا جواب دو۔ تیسرا سوال، وَأَم مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَا، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم، روزی روٹی کمائی کہاں سے کمائی، کیسے کمائی، حلال حرام، اس کا جواب دو۔ اور چوتھا سوال، وفیما انفقا، جو مال کمایا بڑی محنت سے، خرچ کہاں کیا، شادی کا موقع آیا تو کیا کچھ کیا، جواب دو۔ اور پانچواں سوال، جو علم حاصل ہوا، دین کا علم جو بھی حاصل کیا، اس پر کیا عمل کیا، کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں جواب. بہرحال ان سوالات کو سننے کے بعد تو اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ان پانچ سوالات کی تیاری کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق دے. بھول جاتے ہیں اکثر و بیشتر، بھول جاتے ہیں. مال کماتے وقت، خرچ کرتے وقت ذہن میں نہیں رہ پاتا کہ یہ امانت ہے. زندگی کے لمحات، قیمتی لمحات، وقت اکثر و بیشتر ایسے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ جو بعد میں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. صرف تو ہر وقت یاد رکھنا، یاد رہنا، یہ بہت بڑی شے ہے. ان خطبات جمعہ میں بہرحال اس چیز کا تذکرہ کرتے رہنا ضروری ہے. اب آئیے ذرا قیامت کے دن کا نقشہ، جب ہم جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا، اور وہ سب حاضر کر دیے جائیں گے تمہارے رب کی جناب میں، صَفَّا صَفًّا صَفَّا، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے. رب کائنات فرمائے گا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو نا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. آخر تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے ہو نا جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سمجھ لیجئے. ایک گرینڈ اسمبلی لگنے والی ہے قیامت کے دن، تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اور ان تمام میں اول و آخر سب شامل ہوں گے. اپنی روح اور اپنے جسد کے ساتھ، نیا پیدا کردہ جسد کے ساتھ جمع ہوں گے. لیکن ایک یہی گرینڈ اسمبلی ایک آغاز میں بھی لگائی گئی تھی، وہ کب لگائی گئی تھی؟ یہ آیت مبارکہ اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ رب کائنات نے کلمہ کن سے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا. ارواح انسانی اللہ پاک کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ روحیں شعور رکھتی تھیں، جسد نہیں تھا صرف ارواح تھی. اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا. وہ کون سا وعدہ تھا؟ اس وعدے کا تذکرہ قرآن میں ہے عہد الس کے نام سے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو سب نے گواہی دی، یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں. تو ایک ارواح انسانی کا اجتماع پہلے ہو چکا، جو باشعور تھے، اللہ کا رب ہونا ان کے دل میں موجود تھا، اور ان سے وعدہ لیا گیا الستو بربکم قالوا بلا. پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اب اجسام کے ساتھ، جسموں کے ساتھ روحیں بھی موجود ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے یہ زوم کیا، تم یہ سمجھے کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ ہے ہی نہیں. اب یہاں تم سے کون لوگ مراد ہیں؟ دو کیٹیگریز میں انسانوں کو تقسیم کر لیجئے. ایک تو وہ ہیں جو اس وعدے کی زندگی، اس وعدے کا ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس وعدے کو یاد رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے ان سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں. اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، چاہے زبان سے کریں یا اپنے عمل سے کریں. ان کو سنایا جا رہا ہے، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم یہ سمجھے، تم نے یہ غلوم کیا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ رکھا ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں، جیسے چاہو جیو، جو چاہے کرو، کوئی پکڑنے والا ہی نہیں. ووضع الکتاب، اب یہ آیات پڑھنے سے بہرحال ایک کیفیت طاری ہوتی ہے خوف کی، اور ہونی چاہیے. سورہ کہف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کے مطابق ہر جمعے کے دن پڑھنی چاہیے. جمعے کے دن تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے. سورہ کہف کا مطالعہ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے. اس دجالی فتنے سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو آخرت پر یقین رکھے، اور یہ دجالی فتنہ، دجالی تہذیب آخرت سے دور کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے. روحانی جو ہماری فیزیبلٹی ہے، روحانی اعتبار سے اس سے دور کر رہی ہیں، خدا سے، روح سے اور آخرت سے دور کر کے اس کائنات پر، جسم پر اور دنیا کی زندگی پر اگر شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا، یہ فتنہ دجال ہے، دجالی فتنہ ہے. لہذا جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرنا اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا. اس میں جو خاص طور پر قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, جب کتاب الکتاب نام اعمال رکھا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرموں کو, مشفقین, کہ وہ ڈر رہے ہوں گے, مِمَّا فِيهِ, ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو اس نام اعمال میں موجود ہیں. وَيَقُولُونَ, اور چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, یا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ, کہیں گے ہائے ہماری بدبختی, یہ کیسا نام اعمال ہے, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, اس نے تو ہمارے اعمال میں سے نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے نہ کوئی بڑی سی بڑی شے چھوڑی, مگر الا احصاها, ریکارڈ کر کے, کتابت کر کے یہاں موجود پائیں گے, سامنے موجود ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور اپنے سامنے پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا, حاضرہ, بالکل سامنے. ولا یظلم ربک احدا, اور اس دن تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ان آیات سے حاصل کلام کیا ہے؟ اگر ان آیات کو شعوری طور پر سمجھا جائے, پڑھا جائے, تو پہلا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نامہ اعمال مینٹین کیا جا رہا ہے, کوئی ریکارڈنگ اکوپمنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب کہاں کیسے کیوں اس کو چھوڑ دیجئے, سیدھی سچی بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, ساری چیزیں رب کائنات نے ایسا نظام بنایا ہوا, اتنا سسٹمیٹک سائنٹیفک جو ریکارڈ ہو رہا ہے. سمجھانے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کون ریکارڈ کر رہا ہے, کون ریکارڈ کر رہا ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ایسے معزز فرشتے ہیں جو سب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. البتہ فرشتے ایک چیز نہیں جانتے, ریکارڈ تو کر رہے ہیں, جیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ نے ریکارڈنگ کی, کسی کی مووی بن رہی ہے, ریکارڈ تصویر بھی آ رہی ہے, آڈیو بھی, ویژول بھی. فرشتوں کو ایک چیز کی صلاحیت نہیں دی اللہ پاک نے, وہ کیا چیز ہے جو وہ جان ہی نہیں سکتے, وہ کیا ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرشتے ایک ظاہری چیز تو بتا دیں گے, نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھی اس نے, لیکن نماز کے پیچھے نیت کیا تھی, دکھاوا, ریاکاری یا اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا, یہ صحیح ترین جاننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالی. لہذا پہلی بات جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے, ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں. اچھا, اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ لکھا ہوا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, صحیح جگہ گاڑی رک جاتی جا کر, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کیمرہ کئی دنوں سے خراب پڑا ہوا ہے, لیکن گاڑی صحیح جگہ رکتی ہے. پاکستان میں تو کیمرہ خراب ہو جائے تو صحیح ہوتا ہے نہیں, لیکن آپ یو اے ای چلے جائیں, باقی اور دنیا کے مالک, وہاں پر ایوری تھنگ, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر گرین لائن کے علاوہ آپ نے کراس کیا, یلو پر بھی, ایون ریڈ پر, تو آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کو ٹکٹ آ جائے گا کہ آپ نے فلاں جگہ یہ کام کیا ہے. ایک ہفتے کے لیے شرافت سے اپنی گاڑی بانڈ کروا دیجئے. آپ قسمیں کھاتے رہے, اللہ کی قسم میں تو گرین پہ نکلا تھا, وہ ریکارڈڈ موجود ہے, ٹائم کے ساتھ ہر چیز موجود ہے, یہ کیا تھا آپ نے شرافت سے. وہ بعد میں کیس چلے گا, کیس بعد میں چلے گا, پنشمنٹ کیا ہوگی, ابھی تو فی الحال ایک ہفتے کے لیے گاڑی بانڈ کیجئے. لہذا بالکل سیدھے گرین سے پہلے سلو کرتے ہیں گاڑی اور آرام سے گزرتے ہیں وہاں سے. یہ امپیکٹ ہے. بہرحال امپیکٹ تو میں نے عرض کیا, صرف سمجھانے کے لیے تھا. ورنہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, خاص طور پر زبان سے نکلنے والا لفظ, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتا ہے نہیں نکلتا اس کی زبان سے کوئی بھی لفظ, ما یلفظ من قول, نہیں نکالتا وہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ, الا, مگر یہ کہ ایک چوکنا فرشتہ موجود ہے جو ریکارڈ کر لیتا. جیسے میں نے اس کی ریکارڈنگ ہو بھی نہیں ہے اور احساس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے, انسان کا عمل درست کر دیتا. اگر عمل پر اثر انداز نہیں ہو رہی کوئی چیز, تو بہرحال پھر یہ تو پڑھنا پڑھانا ہی ہو گیا. اسی طرح تیسری چیز جو قابل توجہ ہے کہ تم دیکھو گے مجرموں کو, قرآن حکیم سب سے بڑا مجرم کس کو قرار دیتا؟ سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا جرم اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو قرار دیتا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا مجرم یا ظالم اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے. پھر بڑے بڑے مجرم وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، بڑے بڑے مجرم. پھر ایک بہت بڑا مجرم وہ بھی ہے جو قتل و غارت کے ساتھ لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہے. انسانوں کے حقوق پامال کرنے والے سب سے بڑے مجرم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ بھی اس میں ہوں گے، اور اس کی پرفیکشن کا حال کیا ہے. یقولون، چیخ رہے ہوں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا عصا، اس نے تو نامہ اعمال میں سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے اور کوئی بڑی سی بڑی شے نہیں چھوڑی مگر الا احصاها، ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے. بہرحال یہ دن آنے والا ہے. اب اس دن کے حوالے سے ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ نامہ اعمال، نیکی، ایمان، اعمال، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ کیٹیگرائز ہو جائیں گے. مشرک اور کافر تو ایک طرف کر دیے جائیں گے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے یا شرک کرتے تھے ان کو تو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. ایک اور حساس مسئلہ جو قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے وہ ہے مسلمانوں کے درمیان مومن اور منافق کا فرق. منافق کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اب سوال یہ ہے کہ مومن و منافق میں فرق کیسے کریں؟ یہاں تو سب مکس ہیں، کوئی ایمان میں اپنے اعلیٰ ترین درجہ پر ہے، کوئی بہرحال اس درجے میں نہیں ہے، کوئی کمزور ایمان والا ہے. کچھ علامات تو بتا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، بات کریں تو جھوٹ بولیں، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں. چوتھی نشانی بھی حدیث میں آئی کہ جب جھگڑا ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے تو اس حد تک آگے بڑھ جائے گالم گلوچ کرنے، قتل و غارت کرنے کے لیے. لیکن یہ تو سمپٹمز ہیں نا، علامات ہیں. قیامت کے دن پولرائزیشن ہوگی، یہ بہت ہی خطرناک، بڑا حساس مقام ہے قرآن حکیم کا. لہذا پہلے تو دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. کیونکہ نفاق کے بارے میں ڈرتا کون ہے؟ نفاق کے مرض سے ڈرتا صرف مومن ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر نفاق نہ لگ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے ایک صحابی کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قسم دے کر پوچھتے ہیں، میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے. فاروق اعظم جن کے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جہاں سے گزرتے ہیں وہ شیطان راستہ بدل لیتا ہے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں شامل نہیں. تو بہرحال ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے. اب ذرا ان آیات مبارکہ کو پڑھیے گا. قیامت کے دن کا نقشہ ہے، ایک برج ہے جو بنایا گیا ہے جہنم کے اوپر، اس کے نیچے جہنم کی آگ، اور یہ برج اس کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں اللہ جانتا، مستند روایات میں شامل نہیں. البتہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہے سب کو، اور وہ گزرنے کی جگہ پل صراط ہے نیچے جہنم ہے، اس کے ایک طرف ایک خاص ڈسٹنس گزرنے کے بعد ایک دروازہ ہے، اور دروازے کی دوسری طرف جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس سے پہلے کتنا ڈسٹنس ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. البتہ ایبسلیوٹ ڈارکنیس کا کانسیپٹ ہے، ایک انتہائی گپ اندھیرا جس میں نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ کوئی اور روشنی، اور اس اندھیرے میں انسان کو گزرنا ہوگا اس کے اوپر سے. لہذا دو نور ہیں جو اللہ پاک عطا فرمائے گا اہل ایمان کو. پہلا نور ان کے سینے سے نکل رہا ہوگا، جو سینے سے نکلنے والا نور ہے وہ دل میں ایمان کا نور تھا، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے، وہ نور ٹارچ کی شکل میں نکل رہا ہوگا. اور دوسرا نور اللہ پاک عطا فرمائے گا نیک اعمال کا، جو دائیں طرف ہوگا، نیکیوں کا نور. ان دو نوروں کے ساتھ وہ پل صراط پر چلیں گے. کسی کو تھوڑا دیا جائے گا، کسی کو بے انتہا دیا جائے گا. اب بے انتہا میں کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ پیغمبروں کے بعد سید البشر، بعد الانبیاء خیر البشر، کس کا نام آیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نور ایمانی سے لبریز ہوں گے وہاں پتا چلے گا، یہاں تو نہیں پتا چل سکتا نا، ہم سٹینڈرڈ گیج نہیں کر سکتے. تو بعض لوگوں کو اتنا نور دیا جائے گا کہ سنا اتنے طویل ہزاروں میل تک روشنی ہوگی، اور بعض لوگوں کو صرف اتنا ہوگا کہ جو اگلا قدم وہ اٹھانے والے ہیں وہاں پر کوئی سانپ بچھو کوئی گٹر کوئی ایسی چیز نہیں جو جہنم میں لے کے جانے والی ہو، اتنا نظر آ رہا ہوگا. تو دعا مانگ لیں اللہ پاک سے، اللہ پاک یہ نور ہمیں بھی عطا فرمائے. اب ذرا آیات مبارکہ پڑھیے گا. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، ان کے دائیں طرف بھی اور ان کے سامنے بھی. بشراکم الیوم، ان سے کہا جائے گا آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کی جس کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی شاندار کامیابی ہے. وہ ایمان کا نور، نیک اعمال کا نور لے کر وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ذرا خوفناک منظر، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اس دن تم دیکھو گے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، تو وہ کہہ رہے ہوں گے اہل ایمان مردوں سے، عورتوں سے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. کچھ ذہن میں تصویر آئی، ایک جمع غفیر ہے جس میں مومن بھی ہے منافق بھی ہے. اہل ایمان کو تو نور ملا، وہ چل دیے اللہ کے راہ میں جنت کی طرف. جس کا ٹارچ ہی آن نہیں ہوا، دل میں نور تھا ہی نہیں، ایمان بظاہر مسلمان تھا، اندر نور، ایمان یقین والا نور تھا ہی نہیں، اور نیک اعمال بھی نہیں تھے، کیے بھی تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، اس میں وزن ہی نہیں، نہ اندر نور نہ دائیں ہاتھ میں نیکیوں کا وزن. اب یہ پریشان ہوں گے یہ کیا ہوا، جس کو تھوڑا سا بھی نور ملا ایمان کا یا نیک اعمال کا وہ تو چل دیے. تو اب یہاں پر ڈفرنس پیدا ہو رہا، ہو سکتا ہے شوہر جنت کی طرف جا رہا ہو، بیوی پیچھے رہ جائے، خدا نہ خواستہ، ہو سکتا ہے بیوی اللہ والی ہو، شوہر منافق ہو، یہ ڈفرنس پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو اب پیچھے رہنے والے، چاہے شوہر بیوی ہوں، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، ایک جماعت میں رہنے والے ہوں، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، یہ کس موقع پہ چھوڑے جا رہے ہو. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ اقتباس کر لیں، کچھ فائدہ حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، دنیا میں یہاں وہاں سے نور حاصل کر کے لاؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ایک خاص ڈسٹنس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. بسور لہ باب، اس میں دروازہ ہوگا. باطنہ فی رحمہ، اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، جو اس دروازے تک پہنچ گیا جیسے تیسے اور کراس کر گیا، رحمت خداوندی میں داخل ہو گیا. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہر سامنے کی طرف یہ عذاب ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ینادونہم، اور جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کو پکاریں گے اہل منافق، الم نکم معکم، اس موقع پر چھوڑتے جا رہے ہو، کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب ذرا جواب سنیے گا اہل ایمان کا، بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے. وہ کہیں گے قالوا بلا، یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم. پوری چار شیٹ ہے، چار شیٹ دی جاتی نا سزائے موت سے پہلے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اب غور سے سنیے، پہلا مسئلہ منافقوں تمہارا یہ تھا، ولکنکم فتنتم انفسکم، تمہارے سامنے بھی آیات آئی تھی، مطالبات دین آئے تھے، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا. فتنہ کیا ہے بھائی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس مال اور اولاد کے لیے تم نے دین کے مطالبات چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، حلال روزی چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارا. پہلی چار سیٹ، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، جب تم فتنے میں پڑے تو تم تربص کا شکار ہو گئے، گو مگو کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، چلنا تو چاہیے، چل نہیں پا رہے تھے. تیسرے نمبر پر ٹی بی جیسے گریجولی بڑھتا ہے، ایسے ہی نفاق کی بیماری بڑھتی چلی گئی. ورتبتم، اور بلاخر تم شک میں پڑ گئے، ارے دنیا میں تو سب کچھ مل رہا ہے بھائی، وہ آخرت آئے گی آئے گی، پتہ نہیں آئے گی بھی نہیں آئے گی، یہاں بھی جائیں وہاں بھی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو، چلو جو دنیا کے مزے ہیں وہ تو حاصل کرو. وغرتکم الامانی، تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی تمہاری موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے نام پر ایک بہت بڑے دھوکے باز نے دھوکہ دیا. یہ بہت بڑا دھوکے باز کون ہے؟ یہ شیطان مردود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، غفاریت، ستاریت کو نمایاں کرتا ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، کچھ بھی کرو، پورے ملک ملک کا مال کھا جاؤ، حرام خوریاں کرتے رہو، بخش ہی دے گا. سال میں ایک مرتبہ سائیں کے حاضر ہو جایا کرو عرس پر، اور بس سارا معاف، یا حج کر لیا کرو سارا معاف. وغرکم باللہ الغرور، تم کو دھوکہ دیا ایک بہت بڑے دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کی قہاریت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو چھپا کر. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی حدیث سے سنائی، کیا رب کائنات عزیز انتقام نہیں ہے؟ یہ آیات پڑھتے وقت گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ شدید العذاب نہیں ہے؟ ان بطش ربک لشدید والی آیت بھی قرآن میں موجود نہیں ہے؟ تو یہ آیات مبارکہ پڑھائی نہیں، صرف وہ بتایا معاف کر دے گا جو کرتے کرتے رہو. وغرکم باللہ الغرور، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار یا مولاکم بئس المصیر. تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، تمام امت کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.